حامل القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
آپ کو معلوم ہے کہ ان آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ ہو رہا ہے. ذرا جلدی سے اپنے ذہن میں ریوائز کر لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش کا 3,000 کا لشکر بدر کا بدلہ لینے کے لیے آ رہا ہے, تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. آپ کی ذاتی رائے یہ تھی کہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے, اور عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی. لیکن مشورے کے نتیجے میں صحابہ کی عظیم اکثریت کی رائے یہ سامنے آئی کہ ہمیں عورتوں کی طرح اندر رہ کر نہیں بلکہ مردوں کی طرح باہر جا کر جنگ کرنی چاہیے, اور ہمیں تو شہادت چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ فرمایا, اس لیے کہ صحیح فیصلہ وہی ہوتا ہے جو مشورے سے کیا جائے خلوص دل کے ساتھ. اور آپ نے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ فرمایا. عبداللہ ابن ابی چونکہ خزرجی تھا اور وہیں کا رہنے والا تھا, تو اس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں اور ہمارا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی ہم باہر نکل کر لڑے ہیں ہم نے مار کھائی ہے, اور جب بھی اندر رہ کر لڑے ہیں ہم نے فتح پائی ہے. تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف بولتا بھی رہا, لابنگ بھی کرتا رہا, جس کے نتیجے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 افراد کو لے کر نکلے میدان احد کی طرف, تو وہ 300 آدمیوں کو لے کر واپس آ گیا کہ ہمیں تو خودکشی نہیں چاہیے. اب وہاں سے بات کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر جائزہ لیا میدان جنگ کا, اور آپ نے احد پہاڑ کو اپنی پشت پر کیا, اور احد پہاڑ کے بعد ایک درے کے آگے چھوٹی سی پہاڑی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس پہاڑی کے اوپر ہمیں حفاظتی بندوبست کرنا چاہیے, اور آپ نے 50 تیر انداز وہاں مقرر کیے اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کا امیر بنایا, اور فرمایا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا یہاں تک کہ تم دیکھو کہ ہم سب شکست کھا گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں. لیکن پہلے ہی حلے میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. قریش پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے اور مسلمان ان کا پیچھا کرنے لگے, اور کچھ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے کہ جنگ ختم ہو گئی. اب جو اوپر افراد تھے 50, ان میں سے 35 افراد نے یہ موقف اختیار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جنگ ختم ہو گئی ہے, لہذا ابھی ہم یہاں کھڑے ہونے کا کیا فائدہ ہے. لیکن ان کے امیر نے انہیں منع فرمایا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے نہ ہلنا, ہم یہاں سے نہیں ہلیں. لیکن 35 افراد نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا, اور تم خانخواہ اپنی چودرار جما رہے ہو. ان کے امیر نے کہا کہ نہیں, آپ نے محاورے میں بات کی تھی, مطلب یہ تھا کہ کسی بھی صورت یہاں سے نہ ہلنا. لیکن 35 افراد نے اپنے امیر کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو انہوں نے تعویل کر لی, لیکن اپنے امیر کے صریح حکم کی خلاف ورزی کی, اور وہاں سے وہ اس پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے آ گئے. ادھر خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی قریش کے ایک کمانڈر کی حیثیت سے گھڑ سواروں کا ایک دفتہ لے کر پیچھے کھڑے ہوئے تھے, اپنی فوج کے پیچھے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ درا خالی ہو گیا, تو پہاڑ کے اوپر سے چکر کاٹ کر, آپ گھوڑوں پر سوار ہوں تو کتنی دیر لگتی ہے, تو انہوں نے تیزی سے پہاڑ کا چکر کاٹا اور جو اوپر 15 تیر انداز رہ گئے تھے ان تیر اندازوں کے مقابلے میں نیچے سے انہوں نے ظاہر ہے یہاں پورا دستہ تھا 200-300 افراد تھے انہوں نے نیچے سے تیر چلائے اور 15 تیر اس کے مقابلے میں کیا کام کرتے تھے لہذا وہ 15 میں سے 14 افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے اور اب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا ایک دم بھگدڑ مچ گئی اور اسی بھگدڑ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید زخم آئے آپ کے رخسار کی ہڈی ٹوٹ گئی آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے آپ کے چہرہ مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹا جس سے آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا اور آپ غش کھا کر گر گئے جب آپ گرے تو صحابہ کرام کو یہ شک ہوا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں اور ان پر بے حد بد دلی طاری ہوئی اور اس بد دلی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چونکہ جذباتی آدمی تھے وہ بھی یعنی وہاں بیٹھ گئے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے نہیں اب لڑنے کا کیا فائدہ ہے اب وہیں سے بات شروع ہو رہی ہے فرمایا وما محمد الا رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہی تو ہیں یعنی مراد کیا ہے کہ بنیادی طور پر تو انسان ہیں اور کل نفس ذائقۃ الموت ہر شخص کو موت آنی ہے ان ایڈیشن ٹو مین وہ اللہ کے رسول ہی تو ہیں ان کی انسانیت میں تو کوئی فرق نہیں آیا قد خلت من قبلہ الرسل آپ سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے بہت بڑے بڑے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے جلال و قدر پیغمبر ہیں ان سب کی موت واقع ہوئی ہے نا تو افا ام ماتا قد خلت من قبل ہی رسول ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے افا ام ماتا تو کیا بھلا اگر وہ فوت ہو جائیں او قتلا یا قتل ہو جائیں شہید ہو جائیں انقلبتم علی اعقابکم تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے یعنی اسلام تو اللہ کا دیا ہوا دین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ خدا نہیں ہے کہ انہیں موت نہ آئے یا انہیں کوئی امورٹیلٹی حاصل نہیں ہے کہ انہیں موت نہ آئے اور یہی وہ چیز تھی کہ جو پھر بعد میں دوبارہ دہرائی گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لی کہا کہ جو کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں میں اسے گردن اڑا دوں گا خبردار کسی نے یہ کہا تو اب اس میں دونوں کیفیات ہو سکتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات کی وجہ سے مغلوب ہو گئے ہوں اپنے جذبات سے اور یہ بھی امکان ہے کہ کسی ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا فوت ہو جانا اور اس کی ڈیکلریشن ہمیشہ کب کی جاتی ہے جب نیا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے وہ ٹیک اوور کر کے حلف اٹھا لیتا ہے تب اعلان کیا جاتا ہے تو ممکن ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیش نظر یہ ہو لیکن آگے جا کر واقع سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغلوب ہو گئے تھے جذبات سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینے سے باہر کسی مضافات میں تھے تو آپ کو خبر ملی تو آپ آئے اور سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر اٹھا کر آپ کے چہرے کو بوسہ دیا اور پھر سیدھے آئے اور مسجد نبوی میں آ کر ایک خطاب فرمایا اور اس خطاب میں آپ نے فرمایا کہ فمن کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد مات تم میں سے جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ومن کانا یعبد اللہ البتہ تم میں سے جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا فہو حی لا یموت تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور وہ ہرگز نہیں مرا اور پھر یہ آیت کوٹ کی ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گزرے اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مجھے ایسے لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اور ایک دم سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو گیا. یعنی ایک ہوتی ہے ایمان کی بات, عقیدے کی بات. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ موت آنی ہے, لیکن اس کے باوجود جب بھی کسی اپنے پیارے کی موت کی خبر ملتی ہے تو بہرحال انسان کو دکھ ہوتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اب لاجک میں جائیں تو نہیں آنے چاہیے, پتہ تو ہے ہی سب نے مرنا ہے, لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اس طرح سے جو کیس پریزنٹ کیا اور یہ آیت یاد دلائی تو اس سے سب لوگ جو ہے وہ مطمئن ہو گئے کہ واقعی یہ ہونا ہی تھا, آج نہیں تو کل ہونا تھا. اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے, لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس بلا لیا ہے. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے, الٹے پاؤں پھر جائے, تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا. بس يَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ تعالیٰ عن قریب شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا, بدلہ دے گا. بما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, اصولی بات کہ کسی شخص میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ باقاعدہ خودکشی کرتے ہیں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت لکھی ہوئی نہیں ہوتی تو انہیں موت نہیں آتی. بہت سے لوگ کئی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں, لیکن اگر اللہ کی طرف سے موت لکھی ہوئی نہ ہو تو انہیں موت نہیں آتی. تو بڑی خوبصورت آیت ہے, ما کان لنفس ان تموت, کسی نفس کے لیے ممکن نہیں ہے, کسی نفس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مرے الا باذن اللہ, مگر اللہ کی اجازت سے. اور وہ کیا ہے, کتاب موجلہ, اور وہ ایک لکھا ہوا اجل ہے, ایک لکھی ہوئی مومنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ فلاں جگہ اور فلاں دن اور اتنے وقت پر اس کی موت واقع ہوگی. نہ ایک سیکنڈ بھر وہ اس سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہے اور نہ وہ اس ڈیڈ لائن سے پہلے فوت ہو سکتا ہے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو کوئی بھی دنیا کے بدلے کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دنیا ہی میں دے دیں گے. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ, البتہ جو بھی آخرت کے اجر و ثواب کا ارادہ طالب ہوگا, نُؤْتِهِ مِنْهَا, ہم اس کو بھی اس میں سے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, البتہ ہم بدلہ دیں گے شکر ادا کرنے والوں کو. وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, اور بہت سے نبی ہو گزرے کہ جن کے ساتھ بہت سے ربیوں نے قتال کیا. ربی جو ہے ربائی اور ربی یا ربانی, یہ کہتے تھے بنی اسرائیل میں سے جو اللہ والے لوگ تھے, یہ ان کے لفظ استعمال ہوتا تھا. آج بھی جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں ان کو ربائز ہی کہتے ہیں انگریزی میں, ربائز. تو فرمایا کتنے ہی نبی ہو گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے, بہت سے رب کے ماننے والے, رب سے پیار کرنے والوں نے قتال کیا, جنگ کی. جیسے حضرت طالوت علیہ السلام قرآن مجید میں تذکرہ ہے, اور اسی طرح اور مارکوں کا ذکر جو ہے وہ احادیث میں اور تورات و انجیل میں آپ کو مل جائے گا کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایمان والوں نے, اللہ کے نیک بندوں نے, علماء نے, صوفیاء نے جنگ کے اندر حصہ لیا. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ, تو جو بھی مصیبتیں ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے ہمت نہیں ہاری. یعنی یہ خاص تصور ہے کہ جو مذہبی لوگوں کے سوچ کا حصہ بن جاتا ہے, وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا جب غازی علم بن شہید نے راجپال کو قتل کیا تو علامہ اقبال کی زبان پر یہ الفاظ آئے تھے کہ ہم باتیں ہی کرتے رہ گئے اور لوہاراں دا منڈا جڑا وہ بازی لے گیا. یعنی عام طور پر جو علماء ہوتے ہیں وہ دین کے معاملے میں آگے بڑھ کر قدم اٹھانے میں باقی لوگوں کے مقابلے میں پیچھے ہوتے ہیں. یہاں یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ دین کا تقاضا کیا ہے کہ جتنے آپ دین میں گہرے اترے ہوئے ہیں, جتنا آپ کو دین کے بارے میں زیادہ علم ہے, جتنا آپ دین میں زیادہ مہارت اور ڈیپتھ رکھتے ہیں, اسی درجے میں آپ کو اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی دینے میں بھی آگے ہونا چاہیے. یہ ہے اس آیت کا اصل مفہوم کہ کتنے ہی نبی ہو گزرے کہ جن کے ساتھ بہت سے ربیوں نے قتال کیا, پھر قتال بھی ایسے نہیں کیا کہ انہوں نے بس نام کے آگے گئے اور جب خطرہ آیا تو پیچھے ہٹ گئے. نہیں, فما وہنو, تو نہ تو انہوں نے ہمت ہاری, لما اصابہم فی سبیل اللہ, اس پر کہ جو کچھ انہیں اللہ کے راستے میں پیش آیا, وما ضعفوا, اور نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی, وما استکانوا, اور نہ ہی وہ کافروں کے سامنے دبے. تین سٹیپس بیان کیے ہیں, نمبر ایک ہمت ہارنا, نمبر دو کمزوری دکھانا, نمبر تین کفار کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. یہ تینوں کام انہوں نے نہیں کیے, یعنی استقامت کے ساتھ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے کھڑے ہوئے. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں, یہاں صبر کرنے والوں سے مراد کیا ہے, استقامت اختیار کرنے والے کہ جو ڈٹے رہنے والے ہیں اللہ تعالی ان سے پیار کرتا ہے. وما کانا قولہم, اور ان کے منہ سے اس کے سوا اور کوئی بات نہیں نکلی, الا ان قالوا, مگر انہوں نے کہا, ربنا اغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے, واسرافنا فی امرنا, اور ہمارے کاموں میں جو حد سے ہم بڑھ جائیں زیادتی ہو جائے اس کو بھی معاف فرما. یہ دو علیحدہ علیحدہ کام ہے, ایک ہے یعنی بائی اٹ سیلف کسی کا گناہ ہونا, غلط ہونا, ایسا کوئی کام ہم سے ہو گیا ہے وہ بھی معاف کر دے, اور دوسرا کہ کام تو ٹھیک تھا لیکن ہم لمٹ کراس کر گئے اس سے, وہ بھی کیا ہے, وہ گناہ بن جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بن جاتا ہے کہ آپ نے اپنے کسی ملازم کو ایک انسٹرکشن دے کر بھیجا کہ بس یہاں تک تم نے یہ کام کرنا ہے, اور وہ کرتا چلا گیا اور حد سے بڑھ گیا, اس سے کام خراب ہو گیا, تو وہ بھی کیا ہے, اس پر بھی آپ ڈانٹیں گے اور جواب طلب بھی کریں گے کہ تم نے حد سے تجاوز کیوں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہی اصول ہے کہ یہ دو قسم کے گناہ ہیں, ایک ہے بائی اٹ سیلف کسی چیز کا غلط ہونا, اور دوسرا وہ چیز تو غلط نہیں تھی لیکن اس میں کچھ غلو ہو گیا, کچھ زیادتی ہو گئی اور حد سے انسان بڑھ گیا, اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے, واسرافنا فی امرنا, اور اپنے کاموں میں ہمارے حد سے بڑھ جانے کو بھی بخش دے, وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جمع, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا, تو ہم نے انہیں دنیا میں بھی بدلا دیا, وحسن ثواب الآخرہ, اور آخرت کا بدلہ تو بہت خوب ہے. یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب مسلمان اللہ کے راستے میں ثابت قدمی دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فتح بھی عطا فرماتا ہے, یہ ہے وہ دنیا کا ثواب کہ ہم نے انہیں دنیا میں بھی اس استقامت کا بدلہ عطا فرمایا, یعنی انہیں فتح سے ہم کنار کیا, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی غزوہ احد ہے, یہ سن 3 ہجری میں ہو رہا ہے اور اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے, اور اس کے بعد سن 6 ہجری میں فتح مبین ہو گئی, صلح حدیبیہ ہو گئی, اور 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گئی. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس استقامت ہی کی انہیں انہی کا ان کی استقامت ہی کا انعام انہیں عطا فرمایا دنیا کی فتح کی شکل میں بھی, اور جو انہیں آخرت میں ملنے والا ہے ثواب الآخرہ وہ تو بہت ہی خوب ہے, اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کی روش اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے, یعنی احسان کے دونوں معنی, بلکہ تینوں معنی ذہن میں رکھیے گا کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا یہ اردو والا احسان, یہ بھی عربی میں مفہوم ہے, اور احسانہ یوسینوں کے معنی کوئی نیک کام کرنا, یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اور حدیث جبرائیل میں احسان کی جو تعریف آئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی اس انداز سے کرو کہ جیسے تم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ مقام حاصل نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس سے کیا ہے اس کام کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں اپنے ڈیسک ٹاپ پر, یا آپ خود جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے گئے ہیں, تو پرفارمنس میں فرق آ جاتا ہے. لیکن جب آپ نہ مانیٹر کر رہے ہیں اس کو, نہ خود وہاں موجود ہیں, تو اس سے ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس میں لازماً کچھ نہ کچھ کسل اور کچھ سستی جو ہے وہ اس کا عنصر آ جانا لازمی ہے. تو جب انسان کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر اس کا ہر کام جو ہے وہ بہت عمدہ سے عمدگی سے پرفارم ہوگا. تو واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کے روش اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو, اگر تم کافروں کا کہنا مانو گے تو پھر وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر کر کفر میں لے جائیں گے, نتیجتاً فتنقلبوا خاسرین, تم خسارے سے دوچار ہو جاؤ گے. بل اللہ مولاکم, اصل بات کیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا والی, تمہارا مولا, تمہارا سرپرست ہے. اب اس کا لکھ کا سمجھ ہے ان دونوں باتوں کا. اب دشمن کی بات انسان کب مانتا ہے, جب اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, وہ میری مدد کرے گا, تو پھر انسان کبھی دشمن کی بات نہیں مانتا, وہ بات مانتا ہے کہ جو اس کو صحیح معلوم ہو اور بینیفیشیل معلوم ہو اور جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. تو ایک طرف منع فرمایا کہ اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے, اصل میں اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و سرپرست ہے, اس پر ٹرسٹ کرو. وہ خیر الناصرین, اور وہ بہترین مددگار ہے. اب سچویشن آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آیات اب کیوں آ رہی ہیں, کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو بہرحال شکست سے دوچار ہونا پڑا, اگرچہ پہلے سٹیپ پر ان کو فتح ہوئی اور اس کے بعد 70 صحابہ شہید ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی بڑی بے دردی کے ساتھ, حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی بڑی بے دردی کے ساتھ. تو یہ سیٹ بیک تھا نا جو پہنچا. اب یہ جو الفاظ ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں, کہ تم کافروں سے ڈکٹیشن نہ لینا. کافروں سے ڈکٹیشن لوگے تو پہلے سٹیپ پر تمہیں وہ سٹیپ بیک کرنے کو کہیں گے کہ چلا اچھا اسٹریٹجیکلی پیچھے ہٹ جاؤ, اور اس کے بعد ان کا تقاضا کیا ہوگا, تم ایمان سے بھی تائب ہو جاؤ اور کفر میں چلے جاؤ. یعنی اگر تم ان سے ڈکٹیشن لوگے تو پھر پیچھے ہٹتے 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 تم کفر تک بھی جا سکتے ہو. اور انسان کی کیفیت عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا عقیدہ نہیں بدلتا آسانی سے, لیکن تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے, لیکن اس کا کافر ہونے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا. یعنی اس سٹیج پر تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کون سی کفر کی بات ہے, یعنی ایک سٹیپ بھی پیچھے آنا ہے نا, یہ کون سی کفر کی بات ہے. لیکن یہ ایک ایک سٹیپ کرتے 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 جب انسان ایک خاص مقام پر پہنچ جاتا ہے, ایک ایسے مقام پر کہ جب کفر جو ہے وہ بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے, تو پھر اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ کفر کے اندر بھی چلا جائے. بل اللہ مولاکم, اگر انسان اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرے گا اور دشمنوں سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لے گا, ان سے کوئی ڈائریکشن نہیں لے گا, تو پھر کیا رہے گا, وہ سیف سائڈ پر رہے گا, اور پھر کفر میں جانا اس کے لیے اس کا کوئی امکان نہیں ہوگا. ہاں فوری طور پر وہاں اسے محسوس ہوگا کہ کچھ سیٹ بیک پہنچا ہے, کوئی شکست ہوئی ہے, کچھ نقصان ہوا ہے, لیکن اگر اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, وہ میرے پیچھے ہے, وہ مجھے سپورٹ کرے گا, میری مدد کرے گا, تو پھر آخر کار وہ فتح سے ہمکنار ہوگا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطان, ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. اچھا اب غزوہ احد میں کیا ہوا کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے سے حملہ کیا تو وہ قریش کے جو میدان چھوڑ کے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ حملہ دوبارہ ہو گیا ہے, وہ بھی لوٹ آئے تھے, اور مسلمان جو تھے وہ پہاڑ پر چڑھ گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی, وہاں جا کر انہوں نے جان بچائی. اور پھر جب آپ اونچے مقام پر ہوتے ہیں تو آپ ذرا ڈومیننٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں, اور جو نیچے ہوتا ہے وہ لوز پوزیشن میں ہوتا ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال لیا اور اپنے سینوں پر سارے وار سہے, لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ ابو سفیان نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا کہ نہیں بس نکلو تو فٹافٹ. یہ کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا تھا. خالد ابن ولید حضرت خالد ابن ولید ابو سفیان کو بار بار کہتے رہے کہ ہن کم مکا کے جائیے, مکا کے جائیے, مکا کے جائیے, انہوں نے کہا نہیں بس اب چلو. یہ کیا تھا, یہ اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل میں روب ڈال دیا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت ڈال دی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی گھیرے میں آ رہے ہوں اور اچانک جو ہے مسلمان کو ایسا گھیرا ڈالیں یا کوئی ایسی پوزیشن لے لیں کہ پھر وہ ہم پر دوبارہ جو ہے وہ یعنی مضبوط قدموں پر آ جائے اور پھر ہمارے لیے یہاں سے نکلنا بھی ممکن نہ رہے. تو سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, ان قریب ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے. کیوں, بما اشرکوا باللہ, اس لیے کہ انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے. کس کو, ما لم ينزل به سلطانا, کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری. وما واہم النار, ان کا ٹھکانہ آگ ہے, جہنم ہے. وبئس مثوى الظالمین, اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه. اچھا اب مسلمانوں کے دلوں میں یعنی غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مدد کی, فتح مل گئی. اب جو ذرا کمزور ایمان والے تھے ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مدد کا وعدہ کیا ہوا تھا, یہ کیا ہو گیا. اس کا جواب دیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے ساتھ کیا ہوئے اپنے وعدے کو پورا کر دیا تھا. ولقد صدقکم اللہ وعدہ استحسونہ ہم باذنہ, جب تم انہیں اللہ کے حکم سے تہے تیک کر رہے تھے, مولی گاجر کی طرح انہیں کاٹ رہے تھے. یعنی جو پہلا حلہ تھا غزوہ احد کا, اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو فتح ہوئی, لیکن پھر کیا ہوا, حتی اذا فشلتم, یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے. یعنی عام بات مفسرین نے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ فشل تم کا کیا, جب تم نامرد ہو گئے. مراد کیا ہے, نامردی کیا ہوتی ہے, کہ انسان کسی بات کا ہمت کرتا ہے, عزم کرتا ہے, لیکن اپنے اندر ہمت نہیں پاتا اس کام کو کر گزرنے کی, تو وہ کیا ہے, وہ جوان مردی کے مقابلے میں نامردی ہے. لیکن بنیادی مفہوم کیا ہے, فشل کا ڈھیلے پڑ جانا. اس کو جو بنیادی سینس ہے اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اب تو خیر یہ شادی گھر آ گئے اور بالکل سسٹم بدل گیا, جب یہ میرج ہالز نہیں تھے اور گھروں میں شادیوں کا اہتمام ہوتا تھا, تو کوئی ایک شخص جو ہے وہ فیملی میں ایسا ہوتا تھا کہ جو اوور آل شادی کا انچارج ہوتا تھا. یعنی سامان خریدنا, پکائی کا, اسے محفوظ کرنا, اور اسے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پکانے والوں کو ایشو کرنا, برتن کرائے کے اور ٹینٹ کناتیں کرسیاں گن کر وصول کرنا اور ان کا ریکارڈ رکھنا اور پھر شادی کے ہو جانے کے بعد دوبارہ برتن دھلوانا اور انہیں گن کر واپس کرنا اور ساری کرسیاں اور جتنا بھی سامان آیا ہے کرائے والا اس کو پورا کر کے واپس کرنا، یہ سارے کام وہ کرتا تھا ایک آدمی اوور آل، اس کے ہیلپرز ہوتے تھے لیکن اوور آل ایک آدمی وہ تقریباً 2-3 راتیں اور دن مسلسل سوتا نہیں تھا. لیکن جب وہ سارا کرائے کا سامان بھی واپس کر کے اور ہر کام سے فارغ ہو کر جب وہ بستر پر لیٹتا تھا تو پھر اس کی جب آنکھ لگتی تھی پھر آپ اسے چارپائی سے نیچے بھی گرا دیں تو آپ اس کو جگا نہیں سکتے تھے. کیوں؟ اب جو وہ سویا ہے، یعنی پہلے اس کے سامنے ایک ٹاسک تھا اور اس ٹاسک کے لیے وہ 48 گھنٹے اور 55 گھنٹے مسلسل جاگا تھا. اب جب وہ بستر پر لیٹا ہے تو وہ ریلیکس ہو کر لیٹا ہے کہ کام ختم ہو گیا، اب اس کے لیے جگانا ممکن نہیں، اس لیے کہ ذہنی طور پر اس نے سمجھا کہ میں فارغ ہو گیا ہوں. اصل فصل کا مفہوم وہ ہے کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے، مطلب کیا ہے کہ فتح ہوئی اور تم نے کہا کہ کام ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشن کو تم نے نظر انداز کر دیا، یہ ہے بنیادی طور پر وہ فصل. اب بات اسی کی طرف جا رہی ہے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے، وتنازعتم، اور تم نے تنازع کیا. یہ تنازع کیا ہے؟ یہ تھا تنازع امیر اور ان تیر اندازوں کے درمیان. یعنی اصول کیا ہے کسی آرگنائزیشن کا، کہ ایک آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوتا ہے، آگے پھر اس کے نیچے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ ہوتا ہے، پھر آگے یعنی سب ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، پھر ہر اس سب ڈپارٹمنٹ کا بھی کوئی نہ کوئی ہیڈ ہوتا ہے. ڈسپلن کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ ہر جو کارکن ہے وہ جو جس کو وہ رپورٹ کرتا ہے وہ اس کی انسٹرکشن پر عمل کرے اور ادھر ادھر سے وہ انسٹرکشن کا انتظار نہ کرے. جنگ میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ جنگ کا ایک ہراول دستہ ہوتا ہے، ایک اس کا میمنا ہوتا ہے، ایک اس کا میسرا ہوتا ہے، ایک پھر اس میں آرٹلری ہوتی ہے، پھر اس میں ایک گھڑ سوار دستہ ہے، کیولری ہے. تو ہر جو دستہ ہے اس کا بھی ایک کمانڈر ہوتا ہے. تو سپاہی جو ہیں ان پر اصل لازم کیا ہے کہ اپنے اپنے کمانڈر کی بات سنیں. یہاں کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے بڑے سالار ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر ایک دستہ جو ہے اس کو اپوائنٹ کیا ہے، ان کا ایک امیر مقرر کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تو انہوں نے تعویل کر لی. تنازع کس کے ساتھ کیا؟ تنازع انہوں نے اپنے لوکل امیر کے ساتھ کیا. اب اس کو یہاں پر مینشن کیا جا رہا ہے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم ریلیکس ہو گئے، یعنی تم نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، اور وتنازع تم فی الامر، اور تم نے کمانڈ کے اندر فیصلے کے اندر تنازع کیا. نزع کہتے ہیں نا کھینچتے کو، نزع کا عالم کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے جسم میں سے روح کھینچی جاتی ہے. تنازع کیا ہے؟ کھینچ تان. امیر کہتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور اس کے ماتحت کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا ہے. امیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ایک طرح سے انٹرپریٹ کر رہا ہے اور 35 افراد جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی ایک اور انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. اصول کیا ہے کہ اپنی رائے دے دو کہ ہمارا خیال یوں ہے، لیکن عمل کرو اس رائے پر، اس فیصلے پر جو کمانڈر کر رہا ہے، جو امیر کر رہا ہے. اصل کوتاہی تو وہاں یہ ہوئی، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم. فائنلی کیا کیا انہوں نے؟ اپنے کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی. کس کے بعد؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھا دی وہ شے جو تمہیں پسند تھی. اب اس میں بھی اکثر مفسرین نے اس کو بہت سرسری طور پر لیا ہے کہ مال غنیمت جو نیچے تھا اس کی طلب کی وجہ سے وہ نیچے آ گئے، لیکن محترم ڈاکٹر سارم صاحب کی رائے یہ تھی کہ جب غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کا قانون نازل ہو چکا تھا اور سب کو پتا تھا کہ ہمیں ملنا وہی ہے کہ جو تقسیم کے بعد ہمارے حصے آئے گا. جبکہ پہلا رواج کیا تھا کہ جو چیز لوٹ لے وہ اس کی. تو اب تو یہ امکان ہی نہیں تھا کہ صحابہ اکرام مال غنیمت لوٹتے تو ان کا ہو جاتا. تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پر رائے اختیار کی ہے کہ یہ جو فرمایا ہے کہ ما اراکم ما تحبون, جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ دکھا دیا جو تمہیں پسند تھا, تو یہ سورہ صف کی آیت سے ڈاکٹر صاحب انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال و جان سے جہاد کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھو. اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور رہنے کے عمدہ مسکن ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے باغات میں. ذالک الفوز العظیم, یہ تو ہے بڑی کامیابی. وہ اخرا این اندر تحبونا, جو بائدی میں تمہیں زیادہ پسند ہے وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور جلد ہی فتح نصیب ہو جائے گی. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر ما تحبون سے مراد فتح لیتے ہیں, کیونکہ تم نے دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے. فتح انسان کو بڑی پسند ہے, انسان اس سے ریلیکس ہو جاتا ہے اور تم ریلیکس ہو کر جو ہے اس جگہ کو چھوڑ کر آ گئے جہاں پر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا. منکم من یرید الدنیا, تم میں سے کچھ تو دنیا کے طلبگار ہیں. ومنکم من یرید الآخرہ, اور تم میں سے کچھ آخرت کے طلبگار ہیں. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا. اور یہ ایک دم جب بھگدڑ مچی ہے تو بعض بڑے صحابہ کا بھی اس میں نام آتا ہے کہ ان پر بھی فوری طور پر یہ کیفیت تالی ہوئی کہ وہ جان بچانے کے لیے بھاگے بجائے استقامت کے ساتھ لڑنے کے. یعنی ریفرنس دیا گیا نا پچھلے نبیوں کے ساتھ دینے والے ربیین کا, کہ نہ انہوں نے کمزوری دکھائی, نہ ہمت ہاری, اور نہ انہوں نے کافروں کے سامنے سرنڈر کیا. اب یہاں کیا ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے یہاں پر ایک جذباتی ایک دم جب کیفیت آئی تو جان بچا کر بھاگے, اس کا ذکر ہے. وَلَقَدْ أَفَا عَنْكُمْ, لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر چکا. اب غزوہ تبوک کے سلسلے میں ہم سورہ توبہ میں جا کر انشاءاللہ پڑھیں گے کہ وہ لوگ کے جو بغیر کسی عذر کے اور بغیر اجازت کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہیں نکلے تھے جبکہ سب پر لازم کیا گیا تھا, ان کی باقاعدہ جواب طلبی ہوئی, انہیں سزا دی گئی. لیکن آپ کوئی سیرت کی کتاب, تاریخ کی کتاب اٹھا لیں, یعنی یہ وہ 35 افراد کو جو وہ درہ تھوڑ کر نیچے آئے تھے, ان کی نہ کہیں جواب طلبی ہوئی ہے اور نہ ہی انہیں ان کے خلاف کوئی ڈسپلنری ایکشن ہوا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا قرآن مجید میں, وَلَقَدْ أَفَا عَنْكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر فرما لیا. یعنی اصل ہم بندے تو اللہ کے ہیں, ہمارا اللہ کے راستے میں لڑنا بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور ہم نے کوتاہی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اعتبار سے ہوگی, اور اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو پھر کسی انسان کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو چیلنج کر سکے. اور اللہ کے نبی تو ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے بندے, سب سے زیادہ عاجز ہمبل بندے ہوتے ہیں اپنے اللہ کے, اپنے رب کے. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ کے جو وہاں سے یعنی ایک دم فوری ریئیکشن کے طور پر بھاگے تھے, نہ ان سے کوئی جواب طلبی کی ہے اور نہ ان 35 افراد سے کوئی جواب طلبی کی ہے کہ جو اس پہاڑی کو چھوڑ کر نیچے آ گئے تھے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المومنین, اور اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں پر بڑی مہربانی کا معاملہ فرمانے والا ہے. فضل کہتے ہیں نا عنایت کو, گریس. ایک ہوتا ہے حق, یعنی امتحان میں 100 نمبر کے پرچے میں سے پاس ہونے کے لیے 50 نمبر چاہیے تھے, تو ایک طالب علم میں ایک امیدوار 45 نمبر تو سیکیور کر لیتا ہے, لیکن یونیورسٹی یا بورڈ اس کو 5 گریس مارکس دے دیتی ہے. تو یہ فضل کیا ہے؟ اس کی انگریزی تراجم میں آپ دیکھیں گے فضل کا تنجہ گریس ہوگا. اینڈ اللہ از فل آف گریس, مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمانے والا ہے. وہ حساب کتاب سے بھی آگے بڑھ کر انسانوں کو نوازنے والا ہے. واللہ ذو فضل علی المومنین, اور اللہ تعالیٰ تو مومنوں پر بہت زیادہ فضل فرمانے والا, یعنی مومنوں کے ساتھ بڑا گریسفل ٹریٹمنٹ فرمانے والا ہے. اذ تصعدون, اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب تم لوگ دور بھاگے جاتے تھے, ولا تلوون علی احد, اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے. یعنی جب ایک دم جب بھگدڑ مچی تو صحابہ کرام جو ہے ان کے پاؤں اکھڑ گئے, اور وہ جان بچانے کے لیے ایک دم وہاں سے بھاگے. اور یہ بڑی ایک نیچرل سی چیز ہوتی ہے کہ آپ ریلیکس ہو چکے تھے, مطلب وہی ریلیکس ہونے کا ہی ہے کہ آپ ریلیکس ہو چکے تھے کہ جنگ ختم ہو گئی, اور ایک دم حملہ ہو گیا تو انسان ذہنی طور پر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تو ریفلیکس ایکشن کیا ہوتا ہے انسان کا کہ انسان وہاں سے بھاگتا ہے. اب اس کی نقشہ کشی کی جا رہی ہے, اذ تصعدون, جب تم دور بھاگے جاتے تھے, ولا تلوون علی احد, اور پیچھے مڑ کر کسی کو دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے تھے, والرسول یدعوکم فی اخراکم, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے. یہ جب یہ بھگدڑ مچی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آوازیں دی ہیں, ابھی کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, میں ادھر ہوں. فاصابکم غمم بغم, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا. اب یہ غم جو ہے, غم پر غم, ایک تو ان کی اپنی شہادتیں ہو رہی ہیں اور وہ زخم کھا رہے ہیں, یہ ایک غم ہے. پھر دوسرا غم کہ انہیں یہ غلط فہمی ہوئی یا فیل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ شہادت ہو گئی ہے, یہ اس سے بھی بڑا غم تھا. تو فاصابکم غمم بغم, تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا, لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم, تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر تم غمگین نہ ہو جایا کرو. دین کی جو اصل روح ہے وہ ایمان باللہ ہے. ایمان باللہ کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, کہ میں ایمان رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ پر جیسے کہ وہ اپنے اسماء و صفات سے ظاہر ہے. اب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے, اسے مکمل کنٹرول حاصل ہے تمام موومنٹس پر جو اس زمین پر یا آسمان پر یا آسمان و زمین کے درمیان ہوتی ہیں. ایک پتہ بھی, ایک تنکا بھی اس کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا, یہ ہے نا ہمارا ایمان. اب جب اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان اس نوعیت کا ہوگا تو پھر ایکسیڈنٹ کا لفظ جو ہے وہ ہماری ڈکشنری میں سے نکل جانا چاہیے. دیر از نو ایکسیڈنٹ, جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے. کوئی مصیبت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ میرے لیے لکھی تھی, اس لیے مجھ پر مصیبت آئی ہے, اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی تب بھی یہ مصیبت مجھ پر آنی تھی. لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر تم افسوس نہ کیا کرو. بچہ فوت ہو گیا, اب اگر انسان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کام کیا ہے, تو انسان کبھی اس کو کوسے گا, کبھی اس کو کوسے گا, کبھی کاش کہہ کر کہے گا کہ اوہ کاش کہ ایسا نہ ہوا ہوتا. حالانکہ وہ کاش کہنے سے وہ فیصلہ تو ریورس نہیں ہوتا, لیکن بہرحال انسان غم پر غم سہتا ہے اور اپنے آپ کو اور زیادہ غمگین کرتا ہے. سو غلط ایک گل کیا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے ہیں, اسی کے پاس سے آئے تھے اور اسی کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں. تو کیا ہوتا ہے, انسان کا غم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سینس آف ڈپارچر تو باقی رہتا ہے, جدائی کا غم تو رہتا ہے, لیکن یہ افسوس کہ ایسا کیوں ہوا یہ بالکل نہیں. واللہ خبیر بما تعملون, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر تسلی نازل فرمائی, یعنی نین کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی. آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں اور اس کے بعد آپ کی ذرا اونگ بھی آپ کو آ جائے تو اس سے آپ فریش ہو جاتے. کبھی آپ جا رہے ہوں سفر پر اور آپ محسوس کریں کہ مجھے نیند آ رہی ہے اور آپ گاڑی کو ذرا سائڈ پہ لگا کے یا موٹر وے پہ جا رہے ہیں تو ریسٹ ایریا میں جا کے ذرا سیٹ تھوڑی سی کھول کر آپ جو ہے وہ ذرا آنکھ لگا لیں, 10-15 منٹ بھی آپ کی آنکھ لگ جائے تو آپ اس کے بعد فریش ہو جاتے ہیں. حالانکہ آپ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے اور آپ پر جو نیند ڈیو تھی وہ کتنی تھی, وہ تو 5-6 گھنٹے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں مواقع پر ایسا کیا ہے, غزوہ بدر میں بھی ایسا ہوا اور غزوہ احد میں بھی ایسا ہوا کہ جب یہ کیفیت تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فریش کرنے کے لیے مسلمانوں پر ایک اونگ طاری کی, نیند طاری کی, جس کے بعد وہ فوراً فریش ہو گئے. طائفۃ منکم تم میں سے وہ طائفۃ قد اہمتہم انفسہم, اور ان پر بھی اور کچھ لوگ کے جان کے لالے پڑ رہے تھے ان کو, قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ, جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاہلیت سے گمان کر رہے تھے. وہ جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے اللہ کے رسول کے ذریعے سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں فتح ہوگی, یہ کیا ہو گیا؟ یعنی بٹوین دا, جب بھی ایسی بات آپ کے ذہن میں آئے گی تو بٹوین دا لائنز کیا ہوگا کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی صحیح کہ نہیں, پتہ نہیں اللہ کے رسول واقعی اللہ کے رسول ہیں یا کچھ اور معاملہ ہے. تو جاہلیت تک انسان پہنچ جاتا ہے ایسی کیفیت کے اندر اگر انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں واپس نہ لائے, اللہ تعالیٰ کا خیال اس کے علم کی, اس کا, اس کی قدرت کا, اس کی تقدیر کا خیال اس کے ذہن میں نہ آئے تو پھر کیا ہے کہ وہ جاہلیت میں بھی لوٹ سکتا ہے واپس. یقولون یہ کہتے ہیں حل لنا من الامر من شیء. اب یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول ہے عبداللہ ابن ابئی کا. میں عرض کر چکا ہوں کہ عبداللہ ابن ابئی کی رائے یہ تھی کہ ہم سنز آف دا سوائل ہیں اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اندر رہ کر لڑے تو فتح ہوتی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی, لیکن آپ نے صحابہ کرام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ فرمایا. اب واپس آ پر اس نے جو باتیں بنائی ہیں اور اس نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات کی بڑچھاڑ کی ہے, اب یہ ساری کی ساری وہ نقل ہوں گی تو انشاءاللہ ہم اگلی مرتبہ اب یہ سارے پڑھیں گے اس کے اعتراضات کے, کس طرح کا, یعنی اس کا جو اندر نفاق تھا, جو منافقت اس کے دل میں بھری ہوئی تھی, وہ ساری کی ساری نکل کر باہر آ گئی. اور اس نے کہا کہ اگر ہماری مانی ہوتی تو آج ہم یہاں ڈھیر نہ ہوئے پڑے ہوتے, اور یہ ونس فار آل یہ معاملہ طے ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے رسول من مانیاں ہی کرتے رہیں گے یا حل لنا من الامر من شیء, فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.
یا حامل القرآن